نشان ایک بیمار و ضعیف و ناتوا عزم شبیری ہے چہرے سے آیا ہے یہی
عابد غم ہمارے حسین
الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على اعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام لكم فيا أسوة صلوات الله على محمد وعلى آله فرزند رسول الله سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک نورانی کلام کا یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس میں امام نے ایک ایسے عظیم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں اس دور سن 61 ہجری میں بھی امت مسلمہ کی نجات کی ضمانت تھی اور آج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے، یعنی یہ اسوہ کا ایک سلسلہ ہے کہ سن 61 ہجری میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پر آ کر ٹھہرا ہے، انبیاء اسوہ قرار پائے، سورہ ممتحنہ نے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، جناب ابراہیم کو کل میں نے عرض کیا جناب ابراہیم کو نمونے کے طور پہ قرآن نے کہا اسوہ ہے، ورنہ تمام انبیاء اسوہ ہیں، اسوہ کا لفظ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی اب محفوظ رہے گا ذہن میں، یعنی یہ کہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے حسین اسوہ ہے، خوبصورت اسوہ ہے. اس کی وضاحت کبھی کی جا چکی ہے، کچھ تقریباً 7-8 سال پہلے ایک اشرہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی، تو اسوہ کے بارے میں وہاں بعض مسائل پر زیادہ تھوڑا تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور یہاں بھی عرض کیا گیا کہ اگر ہم دین سے کچھ بھی نہ لے پاتے، صرف ایک مطلب دین سے لے لیتے کہ انبیاء اور اولیاء الہی کو اپنا اسوہ قرار دیتے، تو پورا دین خود بخود آ جاتا، چونکہ ان کی زندگی میں پورا دین ہے. رسول اللہ کی ذات کو اگر امت مسلمہ نے اپنا اسوہ قرار دیا ہوتا، یعنی رسول اللہ کی ذات کو فقط محفلوں کے لیے، فقط جشن کے لیے، فقط میلاد کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے قرار دیا ہوتا، تو آج یہ ذلتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو امت مسلمہ کر رہی ہے. لہذا تمام انبیاء اسوہ ہیں، خاص کر تمام انبیاء کا جو نچوڑ اور تمام انبیاء کا جو خلاصہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسول اللہ کی ذات کو، اور جو رسول اللہ پر وحی نازل کی وہ تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام کتابوں کا نچوڑ قرآن کی شکل میں. اس کے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ تحریف کا شکار ہوئیں، لیکن قرآن کے لیے اللہ نے خود اس بات کی ضمانت لی کہ یہ میری آخری کتاب ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے، تحریف نہیں ہونے دیں گے. فرما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، پھر وہاں پر کوئی تحریف کا امکان نہیں. اور بھی قرآن کی آیت اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے، لا یاتیہ الباطل سن قرآن کی طرف کوئی بھی باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ کسی بھی طرف سے قرآن کی طرف کوئی باطل نہیں آ سکتا. اور سب سے بڑا باطل ایک کتاب الہی کے لیے تحریف ہے، بس قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے. تو قرآن تمام کتابوں کا نچوڑ، اور رسول اللہ کی ذات تمام انبیاء تمام رسل کی سیرت کا ایک نچوڑ، کہ جو رسول اللہ نے آ کر پیش کیا اپنی زندگی میں، اور رسول اللہ کے بعد جب دور گزرتے گزرتے سن 61 ہجری تک آیا تو رسول اللہ کی سیرت میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی، اتنی تحریف کی جا چکی تھی کہ وہاں پر حسین ابن علی کو یہ کہہ کر نکلنا پڑا کہ ہم نکلے ہیں اپنی جان دینے کے لیے نکلے ہیں. کیوں؟ تاکہ اسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کو میں جا کر زندہ کروں اپنے عمل کے ذریعے سے، اس پر چل کے زندہ کروں. کیونکہ یزیدی حکومت کے سائے میں دین تحریف کا شکار ہو رہا تھا. قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا تو قرآن کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے تھے، قرآن کی آیات نہیں بدلی جا سکتی. ایک مرتبہ کوشش کی گئی ایک واو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن امت مسلمہ نے زبردست احتجاج کیا، واو کو ہٹنے نہیں دیا. قرآن کی آیت تھی بنی اسرائیل کے احبار و رہبان کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ والذین، یہ کہہ کر وہ لوگ، اور وہ لوگ کی جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة، جو ذہب و فضا اور سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں. چونکہ یہ کام ہو رہا تھا بنی امیہ کے دور میں، تو بنی امیہ کے دور میں یہ واو ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ واو اگر ہٹ جاتی تو یہ آیت پلٹ جاتی کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کے رہبان کی طرف. اور بنی اسرائیل کے احبار کی طرف پلٹ جاتی. یہ اگر یہ واو الذینہ ہو جاتا، الذینہ یعنی وہ لوگ، وہی بنی اسرائیل کے رہبان، وہ لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے تھے. لیکن جب والذینہ کہا جائے گا تو ایک نیا مطلب شروع ہوا، اور قرآن کہتا ہر وہ لوگ کی جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کے، بنی امیہ کے دور میں لوگ خاندانوں میں پڑے ہوئے تھے، خاندان خاندان سونے چاندی اکٹھا کر رہے تھے، تو یہ آیت ان کے اوپر آ کر حملہ کرتی تھی. اور جناب ابو ذر جو رسول اللہ کے ایسے عظیم صحابی تھے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ہے اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یعنی سچائی میں اس عظمت. جناب ابو ذر آ کر اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ اسلامی دولت اور بیت المال برائے یہ بجائے اس کے کہ تمام عام مسلمانوں کی رفاہ اور ضرورت کے لیے خرچ کیا جائے، خاندانوں میں تقسیم ہونے لگا، تو جناب ابو ذر مدینے سے لے کر شام تک جا کر اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے. مجاہد انسان تھے، اپنا عصا لے لیتے تھے، سیدھے دربار میں داخل ہو جاتے تھے، شام کے دربار میں، جو شام میں پہلی مرتبہ دربار بنا چکے. رسول اللہ کے دور میں تو دربار کی گنجائش نہیں تھی، اصل رسول اللہ نے جو طریقہ حکومت دیا تھا وہاں دربار کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. رسول اللہ کا جو طرز حکومت تھا وہاں حاکم کو سب سے زیادہ نچلے حصے میں رہنا تھا، تاکہ غریب سے غریب انسان بھی مطمئن رہے کہ جب میرا حاکم ایسی زندگی گزارتا ہے تو میرے لیے مشکل نہیں، میں بھی گزار لوں گا. لیکن بنی امیہ کے دور میں سب سے پہلے شام میں دربار بنا، تو جناب ابو ذر دربار میں اپنا عصا لے کے داخل ہو جاتے تھے. یہ رسول اللہ کے مجاہد صحابی تھے، کسی میں جرات بھی نہیں ہوتی تھی سامنے آنے کی. ہاں مگر یہ کیا گیا کہ ان کو شہر بدر کیا جانے لگا، کبھی مدینے سے شام تو کبھی شام سے واپس مدینہ، پھر مدینے سے ربضہ، پھر وہیں ان کی جان انتقال ہو گیا. لیکن جا کر یہ آیت کی بار بار تلاوت کرتے تھے، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب علیم ہے. تو یہ واو ایک ہٹانے کی کوشش دور میں کی گئی، لیکن نہیں ہٹنے دیا، امت مسلمہ نے نہیں ہٹنے دیا، قرآن محفوظ رہا. ایک مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شاید نہیں معلوم، آج ایک جلدی بیان کر دیتا ہوں، وقت تھوڑا کم ہے، سیرت کی طرف ہمیں زیادہ آنا ہے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ایران میں ہوا کرتے تھے، تو ایک ہمارے استاد ہیں، ہم لوگوں کے بزرگ استاد ہیں، انہوں نے آگے خود سنایا، کہا کہ ہم گئے تھے آیت اللہ جعفر سبحانی کے پاس، ان کے داماد بھی ہوا کرتے ہیں، محترم شخصیت ہے آیت اللہ جعفر سبحانی، ایک بہت ہی عظیم ابھی مراجع میں سے ہیں، بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں، لیکن علمی کام بہت زیادہ کیا ہے اس نے، اسلام کے میرے خیال سے تقریباً اکثر موضوعات پر کتابیں اور مطلب بہت زیادہ ہے. تو وہ گئے ان سے جا کے کہا کہ دیکھیں، یہ ایک بحث کی جاتی ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، چونکہ کچھ روایتیں موجود ہیں، وہ روایتیں ہر طرح کی آ جاتی ہیں کتابوں میں، لیکن اس کو منع کیا گیا، ہمارے علماء نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، یہ باطل نظریہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو کچھ روایتیں تو دیگر برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، تو چلو ہم بھی کتاب لکھتے ہیں کہ اہل سنت بھی تحریف کے قائل ہیں. کہا نہیں، یہ کام نہیں کرو. کہا کیوں نہیں کریں؟ روایت تو موجود ہر جگہ ہوتی ہے، تو اہل سنت بھی قائل نہیں ہیں تحریف کے، یعنی عام اہل سنت قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، نہ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے، لیکن کچھ روایتیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، کچھ روایتیں ادھر ادھر کی کتابوں میں وہاں بھی موجود ہیں. تو کہا ان روایتوں سے آ کر یہ الزام رکھا جاتا ہے، تو چلو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی یہ کتاب لکھتے. کہا نہیں، یہ کام نہیں کرو. کہا کیوں نہیں کریں؟ کہا اس لیے نہیں کرو کہ اگر ہم بھی یہ کتاب لکھ دیں گے تو کل ایک غیر انسان، دوسرا مغربی دنیا کا آدمی آئے گا اور آ کر وہ کہے گا کہ شیعہ سنی، چونکہ وہ تو شیعہ سنی کا مذہب نہیں بیان کرتے، وہ لوگ تو دھوکہ ہی دینا چاہتے ہیں، تو وہ ایک کتاب کی بنیاد پہ آ کر کہے گا کہ شیعہ سنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور یہ قرآن کے حق میں. لہذا اگر کچھ لوگ نادانی میں نہ سمجھنے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو کہنے دے، لیکن قرآن کی حرمت کی حفاظت کہیں اس سے زیادہ ہے کہ ہم اپنے الزام کو رد کریں. تو جرمائی آپ نے، تو قرآن تو محفوظ رہا، اور الحمدللہ آج کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنی حقیقت کی طرف اگر پلٹنا چاہے تو اس کے لیے پلٹنے کے پاس کوئی، پلٹنے کے لیے کوئی ایسا ریسورس موجود ہو، لیکن اسلام میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی انسان حقیقی اسلام کی طرف پلٹنا چاہے، اگر واقعاً رسول اللہ کے دین کی طرف پلٹنا چاہے، تو ہمارے پاس وہ ریسورس موجود ہے قرآن کی شکل میں، جس میں تحریف نہیں ہوئی. اس لیے مسئلہ اہم ہے عزیز، رسول اللہ کی وہ حدیث اہم ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. پچھلے سال ہم نے گفتگو کی تھی لکھنؤ میں، نہیں معلوم کہاں پہ، یاد ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے یہ روایت، جو رسول اللہ کی، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. اس کے لیے تقریباً 20 بڑی کتابوں کا حوالہ ہم نے مجلس میں بیان کیا تھا، یعنی صحیح مسلم سے لے کر کے اور دیگر کتابوں کا حوالہ، ترمذی اور ابن داؤد اور تفاسیر جو ہے بہت ساری اہل سنت کی اہم تفاسیر، ورنہ 20 ہی نہیں ہیں، اور بھی کتابیں ہیں ان تقریباً متواتر روایات میں سے. البتہ اہل سنت کی ایک روایت اور بھی ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، اور وہاں پہ عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت اور عطرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ آ کر حق اور حق میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. حق اور حق میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، سنت عطرت وہی پیش کرے گی جو رسول اللہ کی سنت ہے. اہل بیت نے اپنی طرف سے کچھ پیش ہی نہیں کیا، اہل بیت کا امتیاز ہی یہی ہے کہ ممکن ہے کہ اور جگہ پہ لوگوں نے کچھ دین پیش کیا ہو، کچھ اپنی طرف سے پیش کر دیا ہو، لیکن اہل بیت نے اپنی زندگی میں اللہ کے کتاب اور رسول اللہ کی سنت کے سوا اور کچھ پیش ہی نہیں کیا، اور یہ بڑا فخر کا مقام. لہذا یہ ایک بحث تھی، رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ کتاب بالکل کامل اور سالم طور پر اس طرح محفوظ ہے کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان، البتہ مسلمان تک محدود نہیں، کوئی بھی انسان اگر اللہ کے حقیقی دین کی طرف آنا چاہے تو ایک ریسورس، حقیقی چشمہ موجود ہے، ایک منبع موجود ہے، وہ ہے قرآن، اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو پیش کرنے والے جنہوں نے حقیقی قرآن آ کر پیش کیا ہے. حقیقی قرآن کبھی روایات کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کبھی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ہماری جو بحث ہے وہ سیرت کی بحث ہے. سیرت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے رسول اور ان کے وہ فرزند، وہ اولاد کی جنہوں نے آ کر اپنی پوری زندگی میں دین کو ایک سیرت کے طور پر پیش کیا. امام حسین علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، لیکن یہ اسوہ جاری ہے، یہ نہیں کہ صرف محدود ہے. یعنی جس کا بھی، کل میں نے معیار آپ کے لیے بتایا، آپ کی خدمت وہ معیار ذہن میں رہے، کہ جس کی بھی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہے وہ الہی اسوہ ہے. معیار ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے، جتنا الہی انسان ہے اتنی زیادہ اسوہ ہے وہ. غیر الہی اسوہ نہیں ہو سکتا. غیر الہی حاکم ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے القاب ہو سکتے ہیں، لیکن اسوہ نہیں ہو سکتا. اسوہ کون ہوگا؟ نمونہ عمل کون ہوگا؟ وہی انسان جس کے اوپر قرآن کی یہ آیت صادق آتی ہو کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن. الہی رنگ، زندگی کا الہی رنگ، الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی رنگ. اور رسول اللہ کی سیرت کے لیے قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. وہاں احسن کے لفظ ہے، یہاں یہ، یعنی یہی زندگی ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس پہلو پہ اب یہاں پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف زندگیوں کے حسن کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، ہماری زندگی بھی حسین ہوتی شروع ہونا شروع ہو جائے گی. دین کو مجبوری کے طور پر نہیں لیں، دین کو حسن کے طور پر لیں. اگر آپ کی نگاہ میں کسی کی زندگی اتنی حسین ہے جتنی رسول اللہ کی ہے تو بتائیں. اگر آپ کی نظر میں کسی کے طرز زندگی اتنا خوبصورت ہے جتنا امیر المومنین کا ہے تو بتائیں. حسین، ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں حسین، خوبصورت. اور خوبصورت چیز ہر ایک کو چاہیے. خوبصورت چیز کسی کو کون ہے جو خوبصورتی سے انکار کرتا ہے؟ دو سال پہلے یہیں حسینی کوٹھی میں ایک مجلس پڑھی، تو آپ عرض کیا تھا قرآن میں 37 آیتوں میں 38 مقامات پر صرف احسن کا لفظ استعمال ہوا. احسن یہ سب سے زیادہ خوبصورت، سپر ریلیٹو ڈگری. اگر آپ لوگ وہاں پہ تھے تو آپ کو یاد ہوگا، اور دوسری جگہوں پہ اشارہ کیا گیا. مثلا ایک آیا تھا جہاں پہ دو مرتبہ استعمال، احسن کما احسن اللہ علیک. اور اس کے بعد احسان اور محسن اور حسن اور حسنہ، یہ کلمات تو قرآن میں اتنے زیادہ بار بار استعمال ہوئے، یعنی اتنا زیادہ قرآن میں حسن کا استعمال ہوئے. یعنی کیا؟ یعنی زندگی حسین ہو. ہماری زندگی حسین ہو، کب حسین ہوگی؟ جب ان لوگوں کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا لیں جن کی زندگی کو اللہ نے حسین قرار دیا. اور وہی نمونہ بن جانا، یہی پورا دین ہے. دین کو جب اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ دینداری کرنی پڑے گی ورنہ فرشتوں کی مار پڑے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ سختیاں ہوں گی، یہ ایک دوسرا پہلو ہے نادانوں کے لیے ہے جو نہیں حسن کو سمجھتے ہیں. یہ باتیں ان کے، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، ڈرایا گیا، لیکن یہ ساری باتیں ان نادانوں کے لیے ہے جو دین کی لذت کو نہیں محسوس کر پاتے، جو دین کے حسن کو نہیں سمجھتے. تو ہم تو ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتے کہ جو مجبوراً آ کر دین قبول کریں. ہم ان لوگوں میں بنے کہ جن کو دین میں حسن نظر آ رہا ہو، دین میں لذت محسوس ہو رہی، دین میں عشق نظر آ رہا ہو. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ شب عاشور میں فرماتے ہیں، بھیا عباس جاؤ کہو کہ ایک رات کے لیے جنگ روکیں. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں. ہماری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ فرشتوں کے ڈر کے مارے کہ لکھا جا رہا ہے سب کچھ، ہے نا، جہنم کا ڈر لگا ہوا ہے. جہنم کے ڈر کی نماز اور ہے، اللہ کے عشق میں نماز پڑھنا یہ اور ہے. دو چیزوں میں فرق ہے. اور ہم لوگ تو واقعی ایسے ہی ہے، اسی لیے کہا کہ جہنم بھی نعمت ہے. کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. اے جہنم، پہلے بتایا آپ کے سامنے کہ جہنم بھی، قرآن کا ہا بھائی جہنم التی کنتم، یہ جہنم ہے جس کا تم فرقہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جہنم کا ذکر نعمتوں میں کہاں آ گیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو دیکھ کے اللہ نے کہا. سورہ رحمان میں تو سب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، سورہ رحمان میں مشکل ہے یہ بات؟ زیادہ مشکل نہیں ہے. سورہ رحمان پوری مسلسل نعمتوں کا ذکر ہے، شروع سے لے کے آخر تک نعمتیں نعمتیں نعمتیں. اسی لیے ہر آیت یا ہر مطلب کے بعد کہا جا رہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی نعمتوں کے درمیان میں آ کے یہ بھی کہ ہاتھ ہی جہنم التی، یہ جہنم، یہ جہنم، یہ کہاں سے نعمت ہو گئی؟ جہنم بلا نعمت ہو سکتی ہے؟ جہنم تو عذاب ہے، تو عذاب نعمت ہو سکتا ہے؟ کہا ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ نعمت ہے، کیونکہ اگر جہنم کا خوف نہ ہوتا تو ایک کام بھی اچھا نہ کرتے. تو یہ جہنم ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے، یعنی جہنم کا ڈر ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا. یہ ہم جیسے معمولی لوگوں کی بات ہے، لیکن وہ جو عشق پروردگار میں عبادتیں کرتے ہیں، ہماری زندگی سیرت بننے کے لائق نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی زندگی ضرور سیرت بننے کے لائق ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ الہی ما عبدتک طمعاً لجنتک ولا خوفاً من نارک، اے میرے اللہ میں تیری عبادت نہ تو تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ تیرے عذاب کے خوف میں کرتا ہوں، بل وجدتک اہلاً لعبادہ فعبدتک، بلکہ تجھے عبادت کا لائق جانتا ہوں، تیرے سوا کون ہے عبادت کے لائق. تو ایک کام کریں عزیزو، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، مثلا اس سال کے محرم میں ایک چیز حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے لیں کہ دین کو بوجھ کے طور پر نہیں، ڈنڈے کے ڈر کے طور پر نہیں لے، فرشتوں کے عذاب کے طور پر نہیں لے، دین کو عشق کے طور پر، نمازوں کو عشق کے طور پر لے. تو کیوں نہ عاشق ہو جائے، یعنی اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو استعمال کرے انسان اور اسے دو سجدے نہ کیے جائیں، تو یہ عجیب ہے. سویا ہوا انسان جو موت میں گرفتار، تو سونا موت ہے، یہ موت ہے، قرآن نے کہا یہ موت ہے، لیکن موت سے پھر زندگی مل گئی، زندگی ملنے کے بعد پھر اسے اگر دو سجدہ کرنا نہ نصیب ہو تو مسئلہ ہے انسان کے لیے، اسے دو سجدہ نہ کیا جائے تو عجیب ہے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے انسان سے. تو عشق ہے، یعنی صبح سے لے کر ابھی تک اتنی ساری نعمتیں دیکھیں تو کیسے نہیں سجدہ کریں، رات بھر اتنی نعمتیں دیکھیں تو کیوں نہ سجدہ کریں. یہ جملہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ تکرار نہیں ہے، کوئی بھی آیت تکرار نہیں ہے، ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں، یعنی صبح سے لے کے ظہر تک اللہ کی اتنی نئی نعمتیں ہم نے دیکھی، اس نئی نعمت پر شکر کر رہے ہیں، اس نئی نعمت پر حمد کر رہے ہیں، تکرار نہیں کر رہے ہیں. تکرار میں انسان وہ تکرار کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، تکراری چیزیں تھکا دیتی ہیں انسان کو، مثلا اگر ہم تکراری باتیں آگے کریں تو تھک جائیں گے. خوب یہ سورہ ہم تکرار ہے کا تکرار نہیں ہے، نہیں، ہر مطلب ہر دن ایک کمال کی طرف جانا ہے، ایک بلندی کی طرف جانا ہے، نئی نعمتوں کو دینا ہے، نئی نعمتوں کو محسوس کرنا ہے، نئی نعمتوں میں اور گہرائی میں جانا ہے. پھر دیکھیں پھر یہ عبادتیں بوجھ نہیں نظر آتی، پھر عبادتیں عشق ہو جاتی ہیں، پھر وہ نگاہ پیدا ہو جاتی ہے جو شب عاشور حسین ابن علی کی نگاہ ہے کہ بھیا عباس روکو انہیں، جنگ سے روکو، آج تلاوت قرآن کرنی ہے، آخری شب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں عاشق ہوں تلاوت کے. اللہ یہ جملہ کہتے ہوئے تو ہمیں خود بھی شرم آتی ہے، تلاوت کا عاشق. تو یہ وہ زندگیاں ہیں جو سیرت بننے کے لائق ہوتی ہیں. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک عظیم سیرت، اور وہ چیز سیرت ہے جو امام نے خود کیا. یہ کل کا نقطہ ہے، یہ محفوظ رکھیں، یہ اہم نقطہ تھا. سیرت وہ ہے جو امام خود انجام دے رہے ہیں، سیرت وہ نہیں ہے جو امام کے ساتھ کیا گیا. ابھی ہمارے جلوسوں میں اور ہماری عزاداریوں میں زیادہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ کم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ امام نے خود کیا کیا. یعنی امام ظلم کے مقابلے میں آخر تک کھڑے رہے، ہم اپنی عزاداری میں کسی ظالم کا نام ہی نہیں لیتے، آج کے ظالموں کا ذکر ہی نہیں ہونے دیتے. وہ امام سید سجاد کی سیرت نہیں رہی. ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شمر نے کیا کیا، خولی نے کیا کیا، حرملہ نے کیا کیا، کس نے کوڑے مارے، کس نے نیزے مارے، کس نے تلواریں ماری، کس نے زخم لگائے، کس نے ہتھکڑیاں پہنائیں، کس نے بیڑیاں پہنائیں، اور اسی کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ نمائش نہیں کر پاتے کہ سید سجاد نے کیا صبر کیا، کیا استقامت دی، کیا عشق پروردگار تھا، کس مضبوطی سے حق کی راہ میں آگے بڑھتے رہے، کس طرح ظالموں کو رسوا کرتے رہے، کس طرح خطبہ دیا، کس طرح عبادتیں کی. لیکن یہ سفر طے ہوگا انشاءاللہ، یہ سفر طے ہوگا. جو ہمارے یہاں سیرت کی بحث ہی نہیں ہوتی، بحث ہی کم ہوتی ہے. سیرت کی بحثیں کی جائیں اور ہم جیسے معمولی طالب علم نہیں، علماء آ کر سیرت کی بحثیں کریں، سیرت کے عظیم پہلو اگر پیش کریں، رسول اللہ کی سیرت کے عظیم پہلو اگر پیش کریں، انبیاء کی سیرت، اصل قرآن میں اتنے سارے قصے جو بیان کیے ہیں یہ قصے نہیں ہیں، ان قصوں سے سیرت کے اصول نکالنے. اگر سیرت کے اصول نکال سکے انبیاء کے تو پھر یہ قصے الگ الگ ہیں، لیکن سیرت کے اصول ایک جیسے ہیں، چونکہ الہی انسانوں کا طریقہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ نہیں بدلا کرتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں حضرات. کی سیرت کا ایک اہم پہلو، دو پہلو میں خالی مختصر جلدی پیش کروں گا، وقت زیادہ نہیں لوں، بعض جگہوں میں اس کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے پورا عشرہ. ایک بہت ہی اہم پہلو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، کہ امام نے آ کر کربلا کے واقعے کو ایک عظیم مومنٹ اور ایک عظیم تحریک میں تبدیل کر دیا. یہ سب سے زیادہ اہم حصہ امام سید سجاد کی سیرت کا، شاید پوری بات میں نہیں عرض کر پاؤں. اور کل جو میں نے آپ کے سامنے سوال کیا تھا کہ یہاں جو گفتگو ختم کی تھی اور بتایا اس کی وجہ، کل بیان یہی وجہ ہے، یہ کہ کیوں ایسے پاکیزہ لوگ اسیر ہوئے، کیوں رسول اللہ کی نواسیاں اسیر ہو کر بازاروں میں لے جائی گئیں، اور اس کا پہلے سے علم بھی تھا، کیونکہ مدینہ میں یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا تاریخ میں موجود ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو فرما ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ میں قتیل ہوں، میں قتل کیا جاؤں، میں مقتول ہوں، میں راہ خدا میں قربان. یعنی اسلام کی جان نہیں بچ سکتی اگر میں اپنی جان نہ دوں، اس لیے میرا مقتل میں جانا لازم ہے. اسلام پر یزیدی کردار کی اس طرح چھاپ بیٹھ جائے گی کہ بعد میں لوگ اسی کو اسلام سمجھنا شروع کر دیں گے. لہذا رسول اللہ کے اسلام کو بنی امیہ کے اسلام سے جدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ میں مقتل میں جاؤں. اور رسول اللہ کی سیرت پر اور علی بن ابی طالب کی سیرت پر چل کے دکھاؤں کہ حقیقی اسلام یہ، اس لیے لازم. پھر لوگوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، آپ کا قتل ہونا لازم اگر ہے، ابھی وہ ساری روایات نہیں پڑھتے، تبری، تاریخ تبری اور دیگر مقاتل کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھی ہوئی روایتیں کہ رسول اللہ کے مزار پہ جا کے جو کلام کیا، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، ان سب کا. لیکن ہر یہ بہرحال ثابت ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے یہ طے ہے کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں تو مقتل کی طرف جا رہے ہیں. مکے میں بھی آٹھ ذلحج کی شب میں یہ علل اعلان فرمایا کہ من کانا فینا باذلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے وہی میرے ساتھ چلے، اور کسی کے آنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ دھوکے میں چلے گئے تھے لیکن پھر بھی ہٹ گئے، یعنی بعض لوگ حج چھوڑ کے چلے گئے تھے حسین ابن علی کے ساتھ، یہ سوچ کے کہ امام جا رہے ہیں کوفے کی طرف، وہاں حکومت قائم ہوگی، کہیں ہم حج کرنے کے چکر میں وہاں کے منصب سے محروم نہ رہ جائیں. اللہ اکبر. اللہ حج چھوڑ کے گئے تھے, ان کا حج بھی گیا اور حسین ابن علی بھی چھوٹ گئے, کیونکہ جو منصب کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ آئے گا وہ مقتل تک تو نہیں آ سکتا. مقتل تک وہی آ سکتا ہے جو لقائے رب کے لیے تیار تھا. تو دو طرح کے لوگ امام کے ساتھ نکلے, ایک وہ لوگ نکلے جو حکومت کا منصب چاہتے تھے, جب تک ان کو ذرا بھی گمان تھا کہ حکومت کا منصب ملے گا اس وقت تک امام کے ساتھ رہے, لیکن جب ان کا یہ گمان تبدیل ہونے لگا کہ نہیں یہ حکومت کی طرف نہیں جا رہے ہیں, امام تو مقتل کی طرف جا رہے ہیں, ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. اور جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی اس کے بعد تو سبھی نے ساتھ چھوڑ دیا. بچا کون؟ صرف وہ لوگ بچے کہ جو پہلے ہی دن سے یہ طے کر کے آئے تھے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے ہیں تو لقائے پروردگار کے لیے جا رہے ہیں, اور امام بھی یہی اعلان کرتے ہوئے آئے تھے. تو امام کے لیے یہ طے تھا, لوگ بھی پوچھ رہے تھے, جواب میں بھی امام یہی کہہ رہے تھے میں مقتل میں جا رہا ہوں. وہاں پر پھر لوگوں نے سوال کیا بعض لوگوں نے کہ پھر ٹھیک ہے آپ اگر مقتل تک جا رہے ہیں تو جب یقینی ہے قتل ہونا اور آپ تھوڑے سے بھی لوگ بھی ہیں سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے تو پھر بیویوں کو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ یہ مخدرات عصمت ہیں, یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. تو وہاں پہ یہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ تو معمولی انسانوں کو بھی قیدی نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ تو معمولی خواتین کو بھی اسیر نہیں دیکھنا چاہتا, پھر اللہ نے کیوں چاہا کہ رسول اللہ کی نواسیاں اسیر ہوں؟ یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ اسارت کی منزل طے نہیں کی جاتی تو کربلا فقط ایک واقعہ بن کے رہ جاتا. اسارت اس لیے لازم تھی کہ کربلا کو ایک عظیم تحریک میں تبدیل کیا جا سکے, یہ اصلی نقطہ ہے. امام سید سجاد کی سیرت کا ایک اہم ترین باب یہ ہے کہ امام نے تمام انبیاء, کل و پرسوں کا جملہ, تمام انبیاء اور تمام ائمہ میں کسی کو ایسی منزل سے نہیں گزارا گیا جہاں بہنیں اور پھوپھیاں اور گھر کے لوگ بازاروں میں جن کو پھرایا جا رہا ہو, ایسی منزل سے نہیں گزارا گیا ایک جوان کے سامنے, ایک غیرت دار جوان کے سامنے. لیکن یہ منزل امام سید سجاد قبول کر رہے ہیں. کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تاکہ کربلا کو ایک عظیم تحریک میں تبدیل کر دیں. کربلا در کربلا میمان اگر زینب نہ بو, اگر کربلا اگر زینب نہ ہوتی, اگر امام سید سجاد نہ ہوتے, اگر امام سید سجاد کا وہ کردار نہ ہوتا تو کربلا ایک واقعہ بن کے کربلا میں ختم ہو جاتا. ختم کرنے کی کوشش بھی کی بنی امیہ نے, ختم کرنے کی کوشش کی, پوری پروپیگنڈا مشن نے پوری کوشش کر ڈالی کہ کربلا کو ایک بغاوت قرار دیں, کربلا کو جنگ قرار دیں, کربلا کو شہزادوں کی جنگ قرار دیں, کربلا کو یہ قرار دیں, کربلا کو وہ قرار دیں, لیکن یہ سارے پروپیگنڈے فیل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جنگ ہوتی, اگر یہ حکومت کی جنگ ہوتی تو وہاں رسول اللہ کی بیٹیوں کو کیوں لایا جاتا, وہاں 6 مہینے کے بچے کو کیوں لایا جاتا؟ ماں بیویوں کی کیوں لایا جاتا؟ جب سے یہ, جبکہ تاریخی شواہد بتاتے کہ پہلے سے بھی خبر ہے کہ یہ ہے, وہ یہ اس حقیقت کو بتانے کے لیے کہ کربلا ایک تحریک بن چکی. اب یہ ایک الگ موضوع جس پہ بعض جگہ پہ گفتگو ہو چکی ہے, کربلا کی تحریک نے کیا اثرات دکھائے ہیں تاریخ میں, پوری تاریخ میں, بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے میں, بنی عباس کی حکومت کو ہمیشہ جس چیز سے مقابلہ رہتا تھا وہ کربلا کی تحریک کے اثرات تھے. بڑی حکومتوں کے باوجود بھی ہمیشہ وہ خوف زدہ تھے, ہمیشہ ڈرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے وہ انقلاب برپا کر دیا تھا. اصل روایات میں سار سورا کہتے ہیں انقلاب کو, وہ خون جو انقلاب برپا کر دے, وہ خون جو ختم نہ ہو جائے, وہ خون جو خاک میں جا کر خاک میں مل نہ جائے بلکہ اس کے انقلاب کا اثر باقی رہے. کربلا نے بڑے انقلاب کیے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب کربلا کا ایک اثر ہے, فقط کربلا کا ایک اثر ہے. اس لیے وہ جملہ اہم جملہ فرمایا کہ ماں ہرچ داریم از سید الشہدا داریم، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہدا سے، سید الشہدا کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ سے، یہ سلسلہ در سلسلہ کڑی سے کڑی ملتی ہے، رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سے، یہ کوئی چیز برابر میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں طول میں ہیں۔ ایک بحث ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، بعض لوگ اس مطلب کو نہیں حل کر پاتے، لہذا پھنس جاتے ہیں مشکل میں۔ ایک ہے عرض، عرض میں ہونا کسی چیز کا، ہر وہ چیز جو اللہ کے برابر میں لائی جائے وہ شرک بنتی چلی جائے گی، لیکن ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے قرار دی جائے وہ عین توحید ہے۔ اس مطلب کو بیچارے یہ نہیں سمجھ پاتے، آل سعود کے تربیت کیے ہوئے لوگ اس مطلب کو، ان کی مشکل یہ ہے کہ صرف اس مطلب کو نہیں سمجھتے کہ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگا جا رہا ہے تو یہ رسول اللہ سے جو مانگا جا رہا ہے یہ عرض میں نہیں مانگا جا رہا، یہ طول میں مانگا جا رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے وہ رسول اللہ خود اپنی طرف سے نہیں دینے والے ہیں، اللہ کی طرف سے دینے والے، اللہ کی طرف سے دینے والے تو توحید ہے۔ اگر عرض میں آ کے مانگا جائے کہ اللہ کو ایک طاقت قرار دیا جائے، رسول اللہ کو ایک، تو یہ شرک ہے، یہ خفی شرک بھی نہیں ہے، جلی شرک ہے۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر، خوشنودی رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ برائے حکمت و فضیلت دائم تحریف علیہ السلام بطفیل امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر سلوات
اور صرف مانگنا نہیں، کسی بھی اثر کو اگر اللہ کے برابر لا کے قرار دیا جائے تو یہاں سے شرک کی وادیاں شروع ہو جاتی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے قرار دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے علم ہے، اللہ کی طرف سے اختیار ہے، اللہ کی طرف سے قدرت ہے، اللہ کی طرف سے مشکلات کا حل کرنا ہے، اللہ کی طرف سے مدد کرنا ہے، تو یہ سب کے سب عین توحید ہے۔ یہی ایک مطلب ہے جو یہ ہمارے بیچارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں برادران، جبکہ تمام امت مسلمہ اس بات کو جانتی ہے، شیعہ سنی سب اس بات کو جانتے ہیں، یہ لیکن یہ برطانوی مذہب جو آیا، برطانوی مذہب، پہلے عرض کیا گیا کہ اہل سنت میں بھی ایک برطانوی مذہب بنایا گیا، شیعوں میں بھی ایک برطانوی مذہب بنایا گیا، ایک ہی زمانے میں دونوں اتفاق سے ہوا تھا۔ اہل سنت میں آ کر وہابیت کی بنیاد رکھی گئی اور شیعوں میں آ کر اخباریت کی، بات لوگ ایک ہی زمانے میں ہوا تھا، ایک ہی دور میں ہوا تھا، عہد ایک ہی زمانہ تھا، البتہ وہ اخباریت جو بہت اچھی اخباریت تھی، آج کی اخباریت کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اخباریت تو بس خالی عقل کے رول کو کم مانتی تھی، باقی دین پر بہت پابند لوگ تھے، اتفاق سے دین پہ زیادہ پابندی کرنی پڑتی تھی ان کو، چونکہ ہر حدیث پہ عمل کرنا تھا انہیں۔ اخباری یعنی کیا؟ خبر سے بناؤ، خبر یعنی کیا؟ خبر یعنی حدیث۔ اخباری اس زمانے میں اسے کہتے تھے جو ہر حدیث ہی کو سب سے بڑا معیار سمجھے، وہ کہتے تھے قرآن بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، حدیث ہی سے سمجھیں گے، عقل بھی ہماری کچھ کام نہیں کرتی، حدیث سے سمجھیں، لہذا ہم صرف حدیث کو مانیں گے بس، نہ قرآن، قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے، لیکن قرآن کو کس سے مانیں گے؟ حدیث سے مانیں گے۔ تو اس بنیاد پر انہیں بہت زیادہ عمل کرنا پڑتا تھا۔ آج کی اخباریت وہ ہے جو حدیث ہی پر عمل نہیں کرتی، مثلا آج کیا حدیث کہتی ہے کہ اگر نماز قبول تو تمہارا سارا عمل قبول، اگر اخباری ہے تو سب سے زیادہ نماز پڑھیں اگر اخبار ہی ہے، یا نہیں؟ حدیث کہتی ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے، اگر نماز کو لن تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے، یعنی کہ یوں ہی نماز کو ٹالے، دیر میں پڑھے، اول وقت پہ نہ پڑھے، یہ ہلکا سمجھنا ہے، تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری شفاعت اپنے گھر والوں کو بھی اکٹھا کر رہے تھے، میرے بیٹے ہوتے رہو، میرے خاندان کے ہوتے رہو، میرے اہل و عیال ہوتے رہو، لیکن یاد رکھو اگر نماز کو ہلکا سمجھا تو میری شفاعت نہیں ہوگی تمہیں۔ تو اگر اخباری ہیں تو نماز کو اتنا زیادہ اہم سمجھا چاہیے کہ نماز، پھر یہ کون سی اخباریت ہے کہ اگر ممبروں پر نماز کی توہین کی جا رہی، تو اخباریت نہیں، اگر وہ پرانی والی اخباریت ہے تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ بحث کی جا سکتی ہے، وہاں پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ بے دینی آ کر پیش کرنا، اللہ اکبر۔ اہل بیت کو تلوار ماری جائے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اہل بیت کے نام پر بے دینی کی بات کی جائے، یہ کہیں زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ اہل بیت کی روح میں خنجر مارنا ہے اگر آ کر اہل بیت کے نام پر بے دینی کی بات۔ بعض لوگ اگر نادانی میں یہ کام کرتے ہیں تو خدا ان کو توبہ کی توفیق دے، ہیں بعض لوگ بےچارے نادانی میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر نادانی میں آ کر ٹھیک نماز کے وقت میں آ کر اسی وقت مجلس شروع کر رہے ہیں، بالکل اسی وقت ٹھیک ارادہ کر کے، ایک وقت ہوا ہو رہی ہے، تھوڑا دیر ہو گئی، تھوڑا گفتگو ہو گئی، بعض لوگ اگر خاص کر اگر یہ کام نادانی میں خدا نہ خواستہ کر رہے ہوں تو واقعا خدا دے ان کو توفیق، توبہ کی توفیق دے، پلٹیں، اہل بیت کے دین کی طرف پلٹیں، رسول اللہ کے دین کی طرف پلٹیں۔ لیکن اگر یہ بات نادانی میں نہیں کی جا رہی ہے، اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر دین کے کسی بھی ایک رکن کی تخفیف کی جائے اور ہلکا کیا جائے اور انکار کیا جائے تو ارتداد اور مرتد ہونے کی منزل شروع ہو جاتی ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی دین کے رکن کو اگر ہلکا کیا جائے تو یہاں سے ارتداد شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا دعا کریں سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور سب کے لیے، کہ جہاں کہیں بھی کہیں پر دین کا کوئی عشق باقی ہے جس کے دل میں، جس کے دل میں رسول اللہ کا، اہل بیت کا کہیں بھی کوئی عشق باقی ہے، تو یہی عشق سبب بنے ہدایت کا، توبہ کی توفیق کا۔ اگر حور کے دل میں ایک احترام باقی تھا جناب زہرا کا، اس احترام نے یہ کام کیا کہ پورے دل میں روشنی پھیلا دی، اتنی بڑی توبہ کر کے پلٹایا۔ تو جس کے دل میں کہیں بھی عشق اہل بیت ہے، عشق قرآن ہے، عشق رسول اللہ ہے، اللہ کا عشق ہے، دین کا عشق ہے، کوئی بھی ایک پہلو اور باقی ہے، تو خدا ان کو بھی توفیق دے، واقعی توبہ کی توفیق دے، تاکہ نجات پائیں۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اہل بیت کے نام پر ایسے کام، اہل بیت کے نام پر ایسے جشن منائے جائیں جہاں پہ گناہ کیا جائے۔ 13 رجب میں اور نہیں معلوم کن تاریخوں میں ایسے جشن منایا جائے جہاں پہ گناہ علل اعلان گناہ کیا جا رہا ہے، علل اعلان فسق کیا جائے۔ تو حسین ابن علی یہی تو کہہ رہے تھے کہ یزید وہ ہے جو معلن بالفسق ہے، جو چھپ کے بھی فسق نہیں کرتا، علل اعلان کرتا ہے، علل اعلان فسق۔ خود امام سید سجاد علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت اہم، وقت تمام ہو رہا ہے، کل تھوڑا اور عرض کریں گے۔ امام کی سیرت کا البتہ ارادہ تھا کل آپ کا امام کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کرتے، جو واقعا وہ خطبہ ہے کہ جس میں سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ کل و پرسوں میں جتنی بھی توفیق ہو، دو دن اور رہ گئے۔ امام کی سیرت کا ایک اہم ترین رکن یہ ہے کہ امام نے کربلا کو صرف واقعہ نہیں رہنے دیا، کربلا کو ایک مومنٹ بنا دیا، اور آج وہی کربلا زندہ ہے، اور وہی کربلا لوگوں کو زندہ کر رہی ہے، وہی کربلا ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہے، وہی کربلا آج کے یزیدوں کو شکست دے رہی ہے جس نے کربلا کو تحریک کے طور پر لیا۔ اور اگر ہم نے کربلا کو تحریک کے طور پر، مومنٹ کے طور پر نہیں لیا، تو ہم نے اپنا ثواب تو شاید بنا لیا، شاید جنت بنا لی، لیکن کم سے کم امام سید سجاد اور جناب زینب کا حق ادا نہیں کیا، رائیگاں کر دیا ان کی زحمتوں، چونکہ وہ لائے اس لیے گئے تھے تاکہ کربلا کو تحریک بنا کر چھوڑ کے جائیں۔ تو اگر ہم تحریک نہ لے پائے تو عاشور تک تو ہم ہیں، لیکن بعد میں پھر نہیں ہیں۔ یعنی جناب زینب کی اتنی ساری زحمتوں کو ہم نے خود آ کر ہلکا رائیگاں کر دیا، یعنی تحریک نہیں بننے دی۔ کربلا اگر تحریک بن کے آتی ہے تو تحریک میں دین ہی دین ہے، عقل ہی عقل ہے، بلندی ہی بلندی ہے، عزت ہی عزت ہے۔ کربلا عزت دینے کے لیے آئی ہے، کربلا رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ کربلا اور وہ کربلا کا ذکر جو دین کی بھی رسوائی کا باعث بنے، عزاداری کی بھی رسوائی کا باعث بنے، وہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے، یہ جملہ ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، ہم اپنی بنائی ہوئی کربلاؤں سے نکلیں اور جا کر حسین ابن علی کی کربلا کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں. یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ ہم نے خود بنا رکھا ہے، لہذا الگ الگ نظر آتی ہے. مطلب حیدرآباد میں کچھ الگ نظر آئے گا، لکھنؤ میں کچھ اور نظر آئے گا، بمبئی میں کچھ اور نظر آئے گا، چونکہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے. لیکن حسین ابن علی کی کربلا تو ایک ہی ہے، حسین ابن علی کا انداز تو ایک ہی ہے، حسین ابن علی کی سیرت تو ایک ہی ہے، امام سید سجاد کا انداز تو ایک ہی ہے، وہ نہیں بدلتا. اگر ہر جگہ ایک ہی جیسی کربلا نظر آئے تو سمجھے کہ ہاں آپ حسین ابن علی کی کربلا تک پہنچ گئے. اور وہ کربلا ہمیں آج نظر آتی، آج عراق میں، آج سیریا میں، آج یمن میں، آج مختلف سرزمینوں پر وہی ایک کربلا نظر آتی ہے کہ جہاں سب ہر طرح کا ظلم اپنی ساری سازشوں کے بعد ناکام ہوتا ہوا نظر آتا. جو کربلا کا کام ہے عزت دینا، کربلا کا کام سربلند کرنا ہے، دین کو سربلند کرنا. لیکن اس کے لیے جو قربانی دے گئے، ایک دوسری بھی بحث بھی شروع کرنی تھی لیکن ابھی وقت نہیں رہا عزیزو، کل بھی دیر ہو گئی تو اس کے لیے معذرت. یہ جو کربلا کو تحریک بنا کر پیش کیا ہے امام سید سجاد نے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑی. ایک قربانی وہ تھی جس کے لیے ہمیشہ راضی تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. حق کے لیے جا کے جان دینا یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، اہل بیت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب یزید نے کہا کہ قتل کر دیں گے تو کہا تحددنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. القتل لنا عادہ و کرامتنا الشہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے حق کی راہ میں، شہادت تو ہماری عزت ہے، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. یہ جملہ سب ملتا جلتا ہے. جب حر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، جنگ کرنی پڑے گی، آپ کو قتل کر دیں گے، تو وہاں پہ امام نے فرمایا اتخوفنی بالموت. تو ترجمہ دونوں کا ایک ہے، لفظ بدلا ہوا ہے. اتخوفنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ وہ جملہ پہلا لشکر یزید کا جب حسین ابن علی کے سامنے آیا تو حسین ابن علی نے کہا اتخوفنی بالموت. اور امام سید سجاد جب آخری منزل میں یزید کے دربار میں پہنچے تو اسی جملے کا اتحددنی بالموت، تو مجھے موت سے دھمکاتا ہے. القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے. لیکن جو اہل بیت کی عادت نہیں تھی وہ یہ ہے کہ سروں سے چادریں چھینی گئی ہوں اور بازاروں میں لے جائے جائیں، یہ تو اہل بیت کی عادت نہیں تھی، یہ تو انبیاء کے گھرانے کی عادت نہیں تھی. لہذا یہ سخت منزل ہے کہ جب کوفے کے بازار میں رسول اللہ کی نواسیاں داخل ہوئیں، 20 سال پہلے اس کوفہ میں زندگی گزار چکی تھی جناب زینب. بیس سال پہلے اس کوفے میں قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی بی بی کوفے کی خواتین کو، بہت اہتمام سے لایا گیا تھا. بتاتے ہیں کہ حتیٰ جب جناب زینب مدینے سے کوفہ منتقل ہوئیں، اگرچہ اماریاں تھیں، اگرچہ پردے کا انتظام تھا، اگرچہ اماریوں کے اندر سروں پہ چادریں تھیں، چادروں کے نیچے مکنا تھا، سارا حجاب تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ رات کی تاریکی میں لے کے آؤ میری بیٹی کو. لیکن 12 محرم کے اجالے میں جب جناب زینب کو داخل کیا گیا تو چہرے کھلے ہوئے تھے اور تماشائیوں کا مجمع تھا، بازار بھرا ہوا تھا تماشا دیکھنے کے لیے. یہ منظر دیکھ کے زینب و ام کلثوم کا دل اس طرح ٹوٹا کہ بی بی نے فریاد بلند کی. ام کلثوم کی فریاد ہے تاریخ میں، یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، اے کوفے کے لوگوں تم اپنی آنکھیں تو بند کر لو. اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر، کیا تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف نگاہ آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، انہیں اونٹوں پر بٹھایا گیا ہے، انہیں تماشا بنایا گیا ہے، انہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے. یہ تو اہل بیت کی عادت نہیں تھی. اور یہ جہاں کوفے کے لوگ دیکھ رہے تھے وہاں سید سجاد کی جب نگاہ اٹھتی تھی اپنی پھوپھی اماں کی طرح. اللہ اکبر. اس منزل سے کیوں گزارا گیا ہے اور کیوں گزرنا پڑا ہے تاکہ کربلا تحریک بن کے رہ جائے؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ تو کوفہ تھا, لیکن کوفے کے بعد کوفے میں پھر بھی اتنا خیال تھا کہ جب بیبیاں داخل ہوئیں اور بیویوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ کوفے کے لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے, بہرحال وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں. جب اس درد و غم میں دیکھا اور جب دیکھا کہ جناب زینب کے نگاہوں کے سامنے حسین ابن علی کے سر کو نو کے نیزے پہ بلند کیا ہوا ہے, عباس کا سر, علی اکبر کا سر, اصحاب کا سر, انصار کا سر جب نو کے نیزے پہ بلند دیکھا تو اس حالت کو دیکھ کر اہل کوفہ رونے لگے, چیخ چیخ کر رونے لگے. لیکن اللہ اکبر, شام میں کوفے کا منظر بدلا ہوا تھا. جب یہ بیویاں شام میں داخل کی گئی ہیں تو وہاں پر اعلان کیا گیا تھا کہ یہ تمہارے دشمن آئے ہوئے ہیں, ان سے تم انتقام لے لو. آج بدر کا انتقام لیا جا رہا تھا, آج احد و خیبر و آج خندق کا انتقام لیا جا رہا تھا, پھر یہ اعلان کیا گیا کہ انتقام لو. تو جب شام میں داخل ہوئی ہیں بیویاں تو کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی خاک ڈال رہا تھا, کوئی لکڑی پھینک رہا تھا. یہ تو شام کا بازار تھا, پھر بھی یہ منزل طے ہو گئی. لیکن جب شام کے دربار میں جا کے روکا گیا اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد شام کے دربار میں داخل کیا جائے گا, تو شام کے دربار میں شراب پی پی کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. شرابیوں کے درمیان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور رسول اللہ کی نواسیاں, کبھی سید سجاد کی نگاہ زینب پر پڑتی ہے, کبھی زینب کی نگاہ سید سجاد پر.